بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے دین اسلام نے جہاں زندگی کے دیگر گوشوں کے بارے میں ہمیں واضح ہدایات دی ہیں، وہی کھانے پینے کے بارے میں بھی کچھ حدود و قیود متعین کی ہیں اور کچھ احکام دیے ہیں۔ یہ احکام ہرچند کے ہر مسلمان پر واضح ہیں، پھر بھی ذہنوں میں کچھ سوالات اس حوالے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں ہم اسلام شریعت کی اس پہلو پر بات کریں گے جس کا تعلق کھانے پینے سے، یعنی خور و نوش سے ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب کا ناظرین کسی تعارف کا اور تعریف کا محتاج نہیں ہے، آپ ہمارے اسلاف کی علمی روایت کے امین ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے کہ جاوید صاحب جیسے علماء ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ساتھ ہی پروگرام میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں گفتگو میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جاوید صاحب، کھانے پینے کے بارے میں اسلامی شریعت کیا ہے؟ اس حوالے سے جو پہلا سوال ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ کھانا پینا ایک فطری عمل ہے، اس بارے میں کچھ احکام دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے انسانوں پر کیوں نہیں چھوڑ دیا گیا؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ اس دنیا میں پاکیزگی چاہتے ہیں، انہوں نے جنت کو اسی مقصود کو پیش نظر رکھ کر بنایا ہے کہ وہ یہاں سے پاکیزہ صفت انسانوں کا انتخاب کر لیں۔ یہ پاکیزگی انسان کے پورے وجود کے لحاظ سے ہے۔ اب انسانی وجود کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق آپ کے ظاہری جسم سے ہے، چنانچہ اس کی پاکیزگی کے لیے بھی بہت سی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو کیسے پاک صاف رکھنا ہے۔ آپ اگر شریعت میں رسوم و آداب کے باب کا مطالعہ کریں تو وہ تمام تر اگر آپ غور کریں تو آپ کے جسم کی پاکیزگی سے متعلق ہے۔ اسی طرح آپ کے اخلاق کی پاکیزگی ہے، یعنی انسان کو اپنی اخلاقی تطہیر کرنی ہے، اپنے آپ کو نالائشوں سے پاک کر کے اپنے پروردگار کے حضور میں جانا ہے، جو آلائشیں منکرات کے ساتھ، فحشا کے ساتھ یا بغاوت کے ساتھ وابستہ ہو کر انسان کے جسم کو یا انسان کی روح کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ اینڈ اسی طریقے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی موضوع بنایا ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں۔ اس سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ انسان کے کھانے پینے کے اثرات بھی اس کی روح کی پاکیزگی پر مترتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ انسان کے لیے ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں لیکن وہ سب کھانے کی نہیں ہیں۔ اس بات کو جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ یہ صرف طیبات ہیں جن کو انسان کو کھانا چاہیے، اور خبائث سے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ گویا جس طرح دنیا کی باقی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بھی رکھی ہیں کہ جن کو انسان استعمال نہیں کرتا، اور وہ بھی رکھی ہیں جو اسے استعمال کرنے کی ہیں، یہی معاملہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی کیا ہے۔ جگہ جگہ آپ قرآن کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ کلو حلالا طیبا، یعنی حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہ پاکیزگی خور و نوش میں بھی اسی درجے میں مطلوب ہے جس درجے میں اخلاقی تطہیر کے لحاظ سے مطلوب ہے یا جسمانی تطہیر کے لحاظ سے مطلوب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس پر بہت زور دیتا ہے اور بار بار یہ کہتا ہے کہ انسان کی فطرت میں جس طرح سے ہم نے اخلاقی معاملات کی ہدایت ودیت کی ہے، بالکل اسی طریقے سے کھانے اور پینے کی چیزوں کے معاملے میں بھی خبیث اور طیب کا فرق ہم نے الہام کر رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اسی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں دنیا کی تہذیبوں کا مطالعہ کر کے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان یہ تفریق کرتا ہے۔ اس تفریق میں تھوڑا بہت فرق تو ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر دنیا کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ انسان نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو کبھی کھانے کی چیزیں نہیں سمجھا۔ آپ جانوروں کے بارے میں بھی اگر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ درندے عام طور پر انسان کھانا پسند نہیں کرتا۔ جن جانوروں کو وہ کھاتا ہے وہ اس سے ذرا مختلف نوعیت کی حیثیت رکھتے ہیں، جو حیثیت مثال کے طور پر درندوں کو دی گئی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جن میں انسان خود بھی فرق کرتا ہے۔ آپ دنیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ شیر کھاتے ہیں، چیتے کھاتے ہیں، گدھ کھاتے ہیں، کوے کھاتے ہیں، چیلے کھاتے ہیں۔ عام طور پر یہ پرندے یا یہ درندے کھانے کے نہیں سمجھے جاتے۔ تو اس طرح کی تعلیم انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔ جس طرح وہ جھوٹ کو جانتا ہے، سچ کو جانتا ہے، دیانت کو جانتا ہے، بددیانتی کو جانتا ہے، بالکل اسی طریقے سے بہت سی چیزوں کے بارے میں فطری طور پر جانتا ہے کہ یہ کھانے کی نہیں ہے۔ ان سے متعلق البتہ کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح اخلاقی معاملات میں کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان سوالات کا کوئی واضح جواب دینا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو پھر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ خور و نوش کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو کھانے کی نہیں ہے، عام طور پر انسان ان کو خود ہی سمجھ لیتا ہے، خود ہی جان لیتا ہے۔ دنیا کی تہذیبوں کا مطالعہ کریں، انسان کی عادات کا مطالعہ کریں، تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں خبیث اور طیب کا فرق، اچھے اور برے کا فرق، کھانے کی چیز اور نہ کھانے کی چیز کا فرق، یہ بالکل فطری ہے اور انسان اس کو عام طور پر متعین کرنے میں غلطی نہیں کرتا۔ لیکن جہاں غلطی ہو سکتی تھی اس کو شریعت نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ آپ کا سوال کیونکہ یہ تھا، اس پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے کہ یہ معاملہ اصل میں دین میں زیر بحث کیوں ہے،
حکمت کیا ہے،
اس کی حکمت کیا ہے۔ تو اس کی حکمت یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکیزہ نفس ہو۔ آپ کی پاکیزگی نفس کے لیے دین کو اس سے دلچسپی ہے کہ آپ کا جسم پاکیزہ ہو، اس سے دلچسپی ہے کہ آپ کا اخلاق پاکیزہ ہو، بالکل اسی طرح سے اس کو اس سے دلچسپی ہے کہ آپ کے کھانے اور پینے کی چیزیں پاکیزہ ہو۔ کیونکہ کھانے اور پینے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کسی انجیکشن کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، انسان اس کا انتخاب کرتا ہے، ظاہر ہے زبان کو ذائقے کی صلاحیت دی گئی ہے، وہ اس کو پکاتا ہے، کھاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ کھاتا اور پکاتا ہے تو اس کے اثرات اس کی طبیعت پر، عادات پر، ہر چیز پر پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے درندوں کے معاملے میں عمومی رویہ یہی ہے، اور یہ بات انسان کی فطرت میں ودیت ہے کہ وہ ان کو کھانا پسند نہیں کرتا۔
ٹھیک، جیسا آپ نے اس گفتگو میں جو بات آپ نے بیان کی وہ طیب اور خبیث کے الفاظ آپ نے استعمال کیے، اس میں ایک سوال یہ بنیادی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایبسٹریکٹ الفاظ ہیں، مجرد الفاظ ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف خطوں میں اور علاقوں میں الگ ہے۔ آپ نے جو بات فرمائی ہے کہ انسان اس معاملے میں بالعموم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ تر مذہب کے ماننے والے ہیں وہ تو ایک خاص جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، دیگر جو اقوام ہیں جہاں مذہب اتنا زیادہ نہیں ہے وہ تو سب کچھ کھاتے ہیں۔
نہیں، اگر آپ ان کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کچھ سب کھاتے ہیں، یعنی انحرافات ہر جگہ ہوتے ہیں۔ انسانی فطرت کو سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح، انسان پاکیزگی پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی آلائش نہ ہو۔ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو گندگی میں رہتے ہیں اسی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ راکھ ڈال دیجئے، ان کے اوپر آپ خاک ڈال دیجئے، ہو سکتا ہے کہ وہ خیال کریں کہ ان کو تو اس سے روحانی مراتب حاصل ہو گئے ہیں۔ تو انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ جبلتوں کا پیرو ہے، یعنی بلی کی طرح، کتے کی طرح، شیر کی طرح، وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دائرہ مقرر کر دیا اس سے وہ انحراف نہیں کر سکتا۔ انسان انحرافات کرتا ہے، چنانچہ مختلف جگہوں پر یہ انحرافات بھی ہوئے ہیں، لیکن عمومی طور پر اگر آپ ان تہذیبوں میں چلے جائیں جن تہذیبوں میں مذہب کی گرفت اس طرح سخت نہیں رہی، وہاں بھی آپ یہ محسوس کریں گے کہ جن چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب کھا لیتے ہیں، کھا لینا ایک الگ بات ہے، یہ کھانے کی پسندیدہ چیزیں ہیں، انسان انہیں میں اطمینان محسوس کرتا ہے، پوری کی پوری قوم اس کو کھانے کے لیے تیار ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اب بھی انسان اس فرق کو کسی نہ کسی درجے میں محسوس کرتا ہے، اور وہی چیزیں عام طور پر کھانے کی پسندیدہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں جو چیزیں قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق طیب ہیں، یا جن کو مذہبی معاشرے عام طور پر طیب کہتے ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں انسان سے متعلق ہیں، اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جبلت کا پابند نہیں ہے، یعنی محض اپنی جبلت ہی کے دائرے میں نہیں رہتا، بلکہ اس کو اس طرح کی فطرت دی گئی ہے کہ چونکہ وہ ارادہ و اختیار کی نعمت لے کے آیا ہے تو وہ اپنی فطرت سے انحراف کرتا ہے۔
یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کنفیوشس تہذیب کے لوگ ہیں تو وہ اگر کچھ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ انحراف ہے، یہی بات آپ فرما رہے ہیں؟
یہی بات یہ ہے کہ یہ انحراف تو میں اپنے زاویہ نظر سے کہہ رہا ہوں، میں تو ان کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں کھانے کی کوئی مربوط چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ یعنی آپ ان کا بھی اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ عام حالات میں وہ انہی چیزوں کو کھانا پسند کرتے ہیں جو دنیا کی ساری تہذیبوں میں کھانے کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ انحراف کے معنی یہ ہے کہ کہیں کہیں آپ کو مستثنیات مل جاتے ہیں، یا کم سے کم یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی کھایا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا جناب صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب واپس مسلمانوں کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی بڑے اختلافات ہیں، یعنی ہمارے پاس تو فطرت کے علاوہ مذہب کی بھی رہنمائی ہے، لیکن مثال کے طور پہ ہمارے یہاں یہ فتویٰ بھی ہے کہ سانپ کھایا جا سکتا ہے، تو اس طرح کے انحرافات کی کیا نوعیت ہے؟ یہ انحراف ہے، یہ دین کو نہ سمجھنا ہے، کیا اس کا پس منظر؟
دیکھیں جی، اس میں بڑا سادہ اصول اختیار کرنا چاہیے، وہ چیزیں جن میں انسان کی فطرتی فیصلہ کرتی ہے ان میں اختلافات ہوں گے۔ یہ اختلافات چینیوں میں اور بدھوں میں بھی ہوں گے، یہ اختلاف ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں بھی ہوں گے، یہ اختلافات امریکیوں میں اور برطانوی میں بھی ہوں گے۔ جہاں جہاں بھی انسانی فطرت پر معاملہ چھوڑا گیا ہے وہاں دو چیزیں ہمیشہ رہیں گی، ایک قطعیات ہوں گی اور ایک وہ چیزیں ہوں گی کہ جو ذرا مشتبہ ہوتی ہیں، ان میں بہرحال اختلاف ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت اس پہلو کو کس طریقے سے بیان فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حرام بھی واضح ہے حلال بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان بینہما امور مشتبہات، بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی آدمی غور کرے تو لگتا ہے کہ یہ شاید حلال ہے، غور کریں تو لگتا ہے کہ شاید یہ حرمت کی طرف ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے, یہ تعلیم دی نا آپ نے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت جن چیزوں کے بارے میں فیصلہ سناتی ہے ان میں بھی یہ دونوں طرح کی چیزیں ہوں گی. ایک میں ہوں گی جن میں پوری قطعیت کے ساتھ آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ضرور رہیں گی جن پر گفتگو ہوگی, بات چیت ہوگی, جن کے بارے میں سوالات پیدا ہوں گے, جن میں ایک آدمی کہے گا کہ میرے خیال میں یہ طیبات سے الحاق رکھتی ہیں, دوسرا آدمی یہ کہے گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حرمتوں سے الحاق رکھتی ہیں. اب دیکھیے نا, درندوں کے بارے میں ہم بڑی واضح جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے رینگنے والے ایسے حشرات ہیں جن کے بارے میں بحث پیدا ہو جاتی ہے, جس کا آپ نے بھی سوال کیا ہے, اور یہ ہمیشہ رہے گی. اچھا, بعض اوقات یہ بحث کسی مذہبی حکم کی تعبیر سے پیدا ہوئی ہوتی ہے, اور اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو کیا ایسا ہے کہ سانپ کھانے کا فتویٰ تو آپ کو ایک عالم کے ہاں سے مل گیا. مثال کے طور پر ہیں ہمارے ہاں بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ سانپ کھانا جائز ہے, کتنے مسلمان سانپ کھاتے ہیں؟ اصل میں انسان کی فطرت اپنی صحیح جگہ پر قائم رہتی ہے, یعنی یہ علمی بحث اپنی جگہ ہوتی رہتی ہے. جیسے آپ نے بعض دوسری تہذیبوں کے بارے میں سوال کیا تھا, تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ وہاں بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہر جگہ لوگ انہیں چیزوں کو مرغوب چیزیں سمجھ کے کھا رہے ہیں. مرغوبات وہی ہیں جن کو طیبات کہا جاتا ہے.
میں ایک دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں پہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہم لوگ ایک محدود دائرے میں ہیں. ملک سے ہم جیسے باہر نکل کر خاص طور پر مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں, تو کسی بھی شاپنگ سینٹر میں چلے آئیں تو وہاں لابسٹر بھی نظر آ رہا ہے, کیکڑے بھی نظر آ رہے ہیں, آکٹوپس بھی نظر آ رہا ہے. اچھا, جھینگے کے مسئلے پہ خود ہمارے یہاں بڑا اختلاف ہے, تو ان اس طرح کے اختلاف کی کیا وجوہات ہیں؟
وہی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ دیکھیے نا, مثال کے طور پر سمندری جانور ہیں. اب مچھلیوں کی حلت کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے. اچھا, ایک حدیث میں یہ بات بھی آ گئی کہ جتنی چیزیں بھی سمندر کی ہیں وہ حلال ہیں. اب جتنی چیزوں سے مراد کیا ہے, اس میں کچھ بہت سا اختلاف ہو جاتا ہے. تو ایک فقی بعض اوقات فطرت کو متعین کرنے میں اختلاف کرتا ہے, اور بعض اوقات دین میں کوئی بات کہہ دی جاتی ہے, یعنی قرآن میں کوئی بات آ گئی یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرما دی, تو اس کی تعبیر و تشریح میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. یعنی ایک بات تعمیم میں لے لی جاتی ہے, ایک دوسرا فقیر یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ تعمیم کی چیز نہیں ہے, یہ اصل میں اس محل میں اس موقع پر کہی گئی ہے. تو یہ اختلافات جب تک انسان ہے رہیں گے. آپ پہلے اس اصولی بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم اپنی فطرت سے یہ سوال پوچھا کرو کہ کھانے کے لیے کیا چیزیں موضوع ہیں, تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ حلال و طیب کیا چیزیں ہیں اور کیا چیزیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے. عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت انسان کے اندر کیونکہ موجود ہے, وہ ٹھیک ہی اس پر عمل کرتا ہے. انحرافات ہوتے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اختلافات بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بحث علم کی دنیا میں ہوتی رہے گی. عام طور پر لوگ جو چیزیں کھاتے ہیں وہ وہی ہیں جن کو حلال و طیب سمجھا جاتا ہے. تو حلال اور طیب چیزوں کے لیے آپ کے اندر ایک ذوق پیدا ہو, جیسے کہا جاتا ہے نا آپ اچھے کام کریں. اب اچھے کاموں کے بارے میں ظاہر ہے کہ اختلافات ہو جائیں گے تھوڑے بہت, لیکن اچھے کام کرنے کی طرف انسان کی فطرت کو توجہ دلائی جائے, اس کے اندر رغبت پیدا کی جائے. یہ انسان جانتا ہے اور وہ خود بخود اس رغبت کے نتیجے میں فیصلے بھی کرتا ہے.
انسان
فیصلے کو کرے گا,
فیصلہ خود کرے گا.
ظاہر بات ہے فطرت کے تمام امور میں فیصلہ انسان خود ہی کرتا ہے. اب جہاں کہیں کسی فیصلے کے نتیجے میں کسی بڑی غلطی کا امکان تھا, وہ میں نے ابھی بحث چھوڑ دی تھی کہ آپ سوال کریں گے تو میں عرض کروں گا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی.
اس بحث پہ ہم آتے ہیں. سب ایک دو سوالات اس حوالے سے اور ہیں. آپ نے سمندری غذاؤں کا ذکر کیا, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سمندری غذائیں جو ہیں حلال کر دی گئی ہیں. سید البحر و تعام ہوں, تو یہ تعام ہو سے کیا مراد ہے؟ سید البحر سے تو یعنی سمندری شکار تمہارے لیے حلال ہے, اس کا کھانا. تو اس میں بھی ایک فقہی ہماری یہاں بحث ہے کہ سمندر جو کچھ ساحل پہ پھینک دیتا ہے اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کا کیا پس منظر ہے؟
یہ بات یہ کہ آیت تو ایک خاص محل میں آئی ہے اور اس کو اسی محل میں لینا چاہیے, لیکن اس کے اندر جو تعام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بجائے خود اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اس میں سے بھی وہی چیزیں کھانی چاہیے جو کھانے کی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید نے ایک اصولی بات کہہ دی کہ تم کو ہر معاملے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ حلال اور طیب چیزیں کھائی جائیں گی, یعنی دو رویے ہیں نا. ایک رویہ یہ ہے کہ آپ کے کھانے پینے کے معاملے کا مذہب سے اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں, آپ کے دسترخوان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے, آپ کا جو چیز جی چاہتا ہے کھانے کو کھا لیے, جو چاہتا ہے نہ کھائیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. تمہیں جس طرح اپنے جسم کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے, اپنے اخلاق کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے, بالکل اسی طریقے سے تمہیں اپنے کھانے اور پینے خورونوش کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے. اب پاکیزگی کا احساس آپ کے اندر پیدا کر دیا گیا, یہ بتا دیا گیا کہ ہر چیز کھانے کی نہیں ہے, یہ بتا دیا گیا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں, خورونوش کی چیزوں میں حلال و طیب بھی ہوتے ہیں اور خبائث بھی ہوتے ہیں, تو آپ متبع ہو گئے، متنبع ہو جانے کے بعد آپ اپنی فطرت کی طرف رجوع کریں گے، جب آپ اپنی فطرت کی طرف رجوع کریں گے تو خود فیصلہ کر لیں گے، یہ فیصلہ بالعموم صحیح ہوتا ہے، جہاں کہیں غلطی کا امکان ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی کر دے گا۔
اچھا، سب پیغمبرانہ رہنمائی سے کیا یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ اگر فطرت میں کہیں پہ اختلاف محسوس ہو تو جس قوم میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے ہیں اس کی فطرت زیادہ ٹھیک ہوگی؟
ظاہر بات ہے، اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہوگا تو سب سے پہلے تو ہم اس ہدایت کی طرف رجوع کریں گے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی کتاب میں دی ہے، اگر اس سے بات واضح ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر فرض کر لیجئے کہ کسی معاملے میں کوئی اشتباہ ہے تو عام عقل کے مطابق ہم یہ دیکھیں گے کہ پیغمبروں کی تربیت کے زیر اثر جن قوموں نے کھانے پینے کے اپنے ذوق کچھ بہتر کیے ہیں وہاں کیا چیزیں ہیں، اور اس میں بھی ظاہر بات ہے کچھ اختلاف ہو جائے گا، کوئی آدمی اس کی پیروی کرے گا، کوئی معاملے اس میں کچھ تعبیر کے اختلاف میں الجھے گا، یہ سب چیزیں رہیں گی۔ بحثیت مجموعی انسان کو جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کھانے اور پینے کی چیزوں کے معاملے میں حلال اور طیب کا فرق کرنا سیکھے۔
صاحب، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں نے روایت ایک پڑھی تھی، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو پیش کی گئی تو آپ نے خود نہیں کھائی لیکن حضرت خالد بن ولید کو کھانے سے روکا بھی نہیں، تو اس عمل سے کچھ رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟
دیکھیے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے لحاظ سے بعض چیزوں کو کھانا پسند نہیں کرتا۔ گو کے معاملے میں بھی یہی ہوا، عربوں کے ہاں وہ کھائی جاتی تھی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، غیر معمولی نفیس طبیعت آپ نے پائی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا۔ پوچھا گیا کیا یہ حرام ہے تو فرمایا کہ نہیں، میں اس کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیتا، تم اس کو کھا سکتے ہو، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ چیز بھی رہے گی، یعنی ایک یہ چیز ہے کہ آپ کسی چیز کو خبیص قرار دے کے اس کی حرمت کا فتویٰ دے دیں، اور ایک یہ ہے کہ طبعی کراہت کے لحاظ سے میں ایک چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، آپ ایک چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذوق کے لحاظ سے فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی طبیعت میں غیر معمولی نفاست بھی ہوتی ہے، تو بعض چیزیں جس کو ایک عام آدمی کھانا پسند کر لے گا ممکن ہے کہ اس کو کھانا پسند نہ کرے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی یہی ہوا کہ سیدنا خالد بن ولید نے پلیٹ اپنی طرف کھسکائی اور انہوں نے بڑی رغبت کے ساتھ کھا لی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوانی پر بیٹھ کر، آپ نے اس کو کھانا پسند نہیں کیا۔
ٹھیک، اس میں اس سے پہلے کہ ہم گفتگو میں آگے بڑھاؤں، میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے اگر
ذہن میں جو بڑی دیر سے ہے، یوزلی جو ہمارے وہاں پہ جو مسلمانوں نے اپنے سیٹ اپ رکھے ہوئے ہیں، جو بوچر خانے بنائے ہوئے ہیں، وہ ادھر سنا پیچھے وہ ٹیپ چلا دیتے ہیں اور آگے مشین جو اس کو کاٹتی ہے۔ ایک تو یہ کوشچن ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، اور نمبر دو یہ کہ آداب کے حوالے سے، چونکہ اسلام میں تو اور احادیث سے اور سنت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ چھری اور کانٹے کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آج جس طرح دور حاضر میں جس تیزی سے مسلمان ماشاء اللہ ہوٹلنگ کر رہے ہیں اور چھری کانٹے کا استعمال بھی کر رہے ہیں، آیا کہ یہ سنت کے مطابق اور شرعاً یہ جائز ہے؟ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ کیا آپ کسی نان مسلم کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا سکتے ہیں؟
پہلا سوال ان کا اس حوالے سے تھا کہ جھٹکے کا گوشت جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، تو میں چاہتا ہوں پہلے اس سوال کو ہم لیں۔
دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ چیز جان لیجئے کہ ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جن میں جان نہیں ہے، یعنی جس معنی میں ہم جان کا لفظ بولتے ہیں، جیسے آپ کوئی سبزی کھا لیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈال رکھی ہوئی ہے، جن چیزوں میں جان ڈال رکھی ہوئی ہے ان کو حرمت حاصل ہے۔ اصولی لحاظ سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے۔ اب ظاہر ہے کسی کی جان لینے کا جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اذن کے بغیر نہیں لی جا سکتی، یعنی میرے بتائے ہوئے طریقے پر اور میرے اذن سے آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ انسانی جان کی حرمت تو بہت غیر معمولی ہے، یعنی وہ تو آپ کسی حال میں بھی نہیں لے سکتے، صرف دو چیزوں کو مستثنی کیا ہے قرآن مجید میں، ایک یہ کہ کسی نے کسی کی جان لے لی، اور دوسرا یہ بتایا ہے کہ اگر اس نے کوئی فساد برپا کر دیا ہے وہ دوسروں کی جان مال آبرو کے درپا ہو گیا ہے۔ لیکن جانوروں کے معاملے میں بھی بہت حساس ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی شریعت بہت حساس ہے کہ یہ سب بھی جاندار ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ جب ان کو پکڑتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر اپنی جان کی حفاظت کے دائیات ہوتے ہیں، ایک جبلت ہے جو کام کرتی ہے۔ اب اللہ کے اذن کے بغیر آپ اس کی جان نہیں لے سکتے، اگر یہ اذن آپ کو حاصل نہ ہوتا تو یہی فتویٰ دیا جاتا کہ آپ سبزیاں کھائیے، دالیں کھائیے، لیکن آپ کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتے اپنے کھانے کے لیے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عین عنایت ہے کہ اس نے جانوروں کے معاملے میں یہ اذن ہمیں دیا۔ اب جب یہ اذن اس نے دیا ہم کو تو پھر اس کے بعد اس میں تین شرائط عائد کر دی، یہ بتایا کہ یہ تین شرائط پوری ہوگی تو تم کسی جانور کی جان لے کے اس کا گوشت کھا سکتے۔
جیسا آپ بہت اہم بات بیان کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں ایک بریک لینا ہوگا۔ ناظرین، جاوید صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی جانور ہمارے لیے کن شرائط کے بعد حلال ہو جاتا ہے، یہ اہم بات ہے، ہم اسے جاوید صاحب سے سمجھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جاوید صاحب آپ شرائط بیان فرما رہے تھے.
جی میں عرض کر رہا تھا کہ جب جان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے اور ان کو اصرار ہے کہ میرے اذن کے بغیر جان نہیں لی جا سکتی تو اس پر انہوں نے پھر تین شرائط عائد کر دی. پہلی لازمی شرط یہ ہے کہ آپ ذبح کے طریقے کے اوپر کسی کی جان لیں. ذبح کے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے جسم کا سارا خون نکل جائے. عام طور پر اس کے لیے جو طریقہ ہمارے یہاں اختیار کیا جاتا ہے اس طریقے سے فی الواقع کے جانور کے جسم کا سارا خون نکل جاتا ہے. خون کی چونکہ حرمت قائم کی گئی ہے اس لیے گوشت کو اس سے پاک ہونا چاہیے. دیکھیے یہاں بھی وہی چیز ہے کہ پاکیزگی اصلاً مطلوب ہے, تو چونکہ خون ناپاک ہے خون کو کھانے کی حرمت اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے تو اس کو جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے گوشت سے الگ ہو جانا چاہیے. دم مسفوح یعنی بہایا ہوا خون آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ حرام قرار دیا گیا ہے. لہذا اس چیز کو پیش نظر رکھ کر اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اصرار فرمایا ہے کہ آپ ذبح کا طریقہ اختیار کریں گے. اونٹوں میں اور اس طرح کے جانوروں میں نہر کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, اس میں بھی یہی مقصود ہوتا ہے کہ خون اچھی طرح سے نکل جائے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ کسی خاص طریقے کی پیروی لازم نہیں ہے. یہ طریقہ جو عام طور پر ہمارے یہاں رائج ہے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے, لیکن اگر کسی اور طریقے سے بھی جسم کا پورا خون نکل جائے تو پھر اس کے اوپر دین اور شریعت کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اس کو بھی دین اور شریعت کی اصطلاح میں تزکیہ کہا جاتا ہے, یعنی جانور کو ایسے طریقے سے ذبح کرنا جس سے خون گوشت سے الگ ہو جائے, پورا خون جسم کا نکل جائے تاکہ جانور پاک ہو جائے یا اس کا گوشت پاک ہو جائے. تو پہلی شرط یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے, یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اذن نہ دیتے تو آپ کے پاس علم و عقل کی روشنی میں اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے کوئی استدلال موجود نہیں تھا. چنانچہ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس موضوع پر بحث ہوتی ہے دنیا میں اور جن لوگوں کے پاس شریعت کی رہنمائی نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی جاندار کی جان کیسے لے سکتے ہیں. ایسے مذاہب ہیں کہ جو آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں.
بڑا مسئلہ
یہی چیز ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں اس کی اجازت تو دے رہا ہوں اس لیے کہ میں نے یہ جانور تمہارے ہی گوشت کے لیے پیدا کیے ہیں, لیکن اس اجازت کے لیے ضروری ہے کہ میرا نام لے کر ذبح کرو. پھر اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ جان لینے کے لیے عام طور پر مشرکانہ مذاہب میں بعض دوسری ہستیوں کو بھی نام لے کر ذبح کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا گیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے خاص کیا اور یہ کہا کہ میرے اذن سے یہ جان لی جائے گی, لہٰذا علامت کے طور پر میرا نام اس پر لیا جائے گا. تو آپ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں, یہ دوسری شرط ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ذبح کرنے والا موحد ہونا چاہیے, یعنی توحید کو ماننے والا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر کسی نے اللہ کا نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہے تو یہ بھی شرک, اور اگر وہ خود مشرک ہے تو اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے صحیح اقرار کے ساتھ جان لے رہا ہوگا. ظاہر ہے اس کے اندر بہت سے مشرکانہ توہمات ہو سکتے ہیں. تو تیسری شرط یہ ہے. ان تین شرائط کو جب آپ پورا کر دیتے ہیں اس کے بعد کسی جانور کو ذبح کر کے کھانا آپ کے لیے جائز ہوتا ہے. یہ تینوں کی تینوں شرائط قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ
تو پھر اس حساب سے وہ جو
اب ظاہر بات ہے کہ اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی, یعنی آپ کو یہ تینوں شرائط پوری کرنی ہوتی ہیں. اس میں ادنا درجے کی بھی کوئی گنجائش قرآن مجید تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ بحث کسی حدیث پر بھی مبنی نہیں ہے, یہ قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ.
کچھ سوالات میرے بھی اس بات کے پس منظر میں, لیکن ان کا مزید سوال یہ تھا کہ کھاتے پیتے جو لوگ ہیں ہوٹلنگ میں چمچے استعمال کرتے ہیں, چھری کانٹا استعمال کرتے ہیں, تو اس کا کیا معاملہ ہے؟
اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کہ دین کا اصول یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں آپ وہی کریں گے جو اللہ کے پیغمبروں نے بتا دیا, لیکن باقی معاملات میں جو چیز بتا دی گئی ہے اس کی پیروی کی جائے گی. جن چیزوں سے نہیں روکا گیا وہ سب مباح ہیں, جائز ہیں آپ کے لیے. چنانچہ آپ چمچے سے کھائیں, آپ چھری سے کھائیں, اس سے دین کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. دیکھیے دین کی دلچسپی کا دائرہ کیا ہے. خورونوش کی, کھانے پینے کی چیزوں کی تطہیر اور پاکیزگی, آپ کے اخلاقی وجود کی تطہیر اور اللہ کی عبادات, یہی چار چیزیں جن سے دین متعلق ہوتا ہے. آپ کسی زمانے میں ٹرین پر سوار نہیں ہوتے تھے, جہازوں پر سفر نہیں کرتے تھے, یہ ساری چیزیں مباح ہیں اور ان سے آپ فائدہ اٹھائیے. یہ چمچے اور چھری کانٹے اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ تو اسپین میں ایجاد ہوئی, یعنی ان کے بارے میں کوئی تردد نہیں محسوس کر رہا.
اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ یہ غالباً مغربی لوگوں کی چیز ہے, جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے ایجاد کی.
میں کہتا ہوں مغربی لوگوں کی بھی چیز ہو تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین آپ کے اخلاقی وجود سے دلچسپی رکھتا ہے, آپ کی خورنوش کی تطہیر سے دلچسپی رکھتا ہے, یہ بھی اخلاقی وجودی کا ایک پہلو ہے, آپ کے جسم کی تطہیر اور پاکیزگی سے دلچسپی رکھتا ہے. چنانچہ کھانے پینے کے آداب میں جو چیزیں ہم پر لازم کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کے کھائیں گے, یعنی ہر چیز کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتے ہیں، لیکن کھانے پینے کے بارے میں یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ اللہ کا نام لے کے کھایا جائے گا، یعنی بسم اللہ کہہ کے کھایا جائے گا، اللہ کے نام سے برکت حاصل کر کے آپ کھانے پینے کی ابتدا کریں گے، دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، یہ آپ کے یہاں ایک سنت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھیے بڑی حکمت ہے، کیونکہ قیامت میں ہمارے اعمال نامے ہمیں دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، تو اس کے لیے گویا ایک علامتی چیز مقرر کر دی گئی ہے کہ آپ دائیں طرف سے کام کریں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں کا لحاظ رکھیں، تاکہ ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ بات تازہ رہے کہ آپ کو وہ کام کرنے ہیں جو قیامت کے دن آپ کو اس قابل کر دیں کہ آپ کا نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں پکڑا جائے۔ اس چیز کو لازم کیا گیا ہے، یہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے دین و شریعت میں لازم کی گئی ہیں۔ آپ دسترخوان پر بیٹھ کے کھائیں، آپ میز پر بیٹھ کے کھائیں، آپ کرسی پر بیٹھ کر کھائیں، آپ چمچے سے کھائیں، آپ کھانے کے کوئی نئے طریقے اختیار کریں، اس میں دین مداخلت نہیں کرتا۔ یہ سب چیزیں بالکل جائز اور بالکل مباح ہیں۔ دین کا نقطہ نظر پوری طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ زندگی کے عام معاملات میں حرام حلال کی آپ کو تعلیم دے گا، یہ بتائے گا یہ چیزیں نہیں کرنے کی، جن چیزوں کے بارے میں وہ کہے گا کہ یہ کرنی ضروری ہے وہ اس کا حکم بن جائیں گی، باقی سب چیزیں آپ کے لیے مباح۔ مباح کا مطلب یہ کہ وہ جائز ہے، آپ انہیں اختیار کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ سب تیسرا سوال یہ تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا کھانا کھایا جا سکتا ہے ایک ساتھ
پلیٹ میں،
ایک پلیٹ میں،
جس میں کوئی حرج کی بات نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانے کے معاملے میں انسانوں پر،
اگر وہ مشرک ہو،
جی مشرک ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل میں اس کا ذبیحہ ہے جو زیر بحث ہے، کھانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کھانا آپ ہر شخص کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اور اہل کتاب کے بارے میں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کے ذبیحے کو بھی جائز قرار دے دیا گیا، یعنی وہ اگر اللہ کے نام پر ذبح کریں تو قرآن مجید نے صراحت سے بتا دیا کہ وہ تمہارے لیے جائز ہے، اس لیے کہ وہ اصلاً توحید کے علمبردار ہیں۔ وہ شرک کا ارتکاب تو کرتے ہیں، وہ ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن وہ اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا ذبیحہ جائز قرار دے دیا گیا۔ یعنی جو تین شرطیں بیان کی گئی ہیں، ان میں یہ کہ ذبح کے طریقے کے اوپر آپ جانور کی جان لیں گے، یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے، اللہ کا نام لے کر لیں گے، یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے، جیسے کہ یہود ذبح کرتے ہیں، تو ان دونوں شرائط کو بہت اچھی طرح پورا کر دیتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ وہ توحید کے ماننے والے ہوں، وہ توحید کو بھی اصل اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اگرچہ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، تو قرآن نے اس کو جائز قرار دیا۔
اچھا، آپ کے بھی کچھ سوال ہیں؟
جی سر، میں نے پوچھنا چاہتا تھا کہ جس طرح یہ جو زمین کے اوپر رینگنے والے یا چلنے والے جانور درندے ہیں، ان کو تو ذبح کا حکم ہے، یہ جو پانی کے اوپر اور پانی کے اندر رہنے والی جو مخلوقات جو ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں، ان کے بارے میں کوئی خصوصی احکام یا خصوصی کرائٹیریا ہے کہ کون سا حرام ہے، کیا پیمانہ اس کے لیے رکھا دین نے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ دین فطرت ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں کہ ہم غیر فطری طریقے سے جانوروں کو پروان چڑھا رہے ہیں، ان کے جینیٹک ان کو اپنا فاسٹ کر کے، سبزیوں کو ان کو یوریا باقی کھاد کے دوسرے طریقے سے ان کو ہم بڑے سائز میں لینے کے لیے، جلدی لینے کے لیے ہم غیر فطری طریقے استعمال کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں شریعت کھانے کے لیے ان کو استعمال یا پروسیس استعمال کرنے کے لیے کیا کہتی ہے؟ تیسری بات جو آپ نے فرمایا کہ جس طرح ہم موجودہ دور میں چھری کانٹے جو ہے اس کو استعمال کرنے کو قباحت نہیں ہے، جو دو ہمارا انداز کھانے کا ہے، چل چل کے کھانا، کھڑے ہو کے کھانا، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو اس کے لیے تو شریعت ہمیں صریحاً منع کرتی ہے میرے خیال میں کہ جانوروں کی طرح چل پھر کے مت کھاؤ، اس کے بارے میں ہم کیا ہم اس کو
ان کے بھی جائے۔ سب اب تین سوال ہو گئے۔ پہلا سوال ہم لے لیتے ہیں کہ یہ جو مردار کا مسئلہ ہے کہ سمندری غذا ہم مردار ہی کھا جاتے ہیں، اسے ذبح نہیں کرتے، حلال نہیں کرتے،
تو یہ بات یہ ہے کہ ہم مچھلی کھاتے ہیں، مچھلی کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس میں اس طرح خون نہیں ہوتا کہ اس کو ذبح کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے۔ ذبح کی علت ہی وہی ہے جو بیان کر دی گئی ہے کہ آپ کو خون اس طرح جانور کا بہا دینا ہے جس کے نتیجے میں اس کا گوشت خون سے پاک ہو جائے، تو مچھلی کے معاملے میں یہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کو حلال قرار دے دیا گیا ہے، اور مردار کا اطلاق بھی اس پر نہیں ہوتا، یعنی جس کو مردار کہا جاتا ہے عام طور پر وہ وہی جانور ہیں جو جانور آپ خشکی کے جانوروں کی حیثیت سے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اوپر اس کا اطلاق ہی در حقیقت نہیں ہوتا، وہ ساری علت ہی اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ جائز ہے، اس سے ملتے جلتے دوسرے جانور بھی جائز ہوں گے، لیکن جن جانوروں کا آپ الحاق خشکی کے ان جانوروں سے کرتے ہیں کہ جن کو آپ ممنوع قرار دے دیتے ہیں، یعنی آپ درندوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں، تو درندہ قسم کی جتنی چیزیں سمندر میں ہوگی ان پر بھی اسی چیز کا اطلاق ہوگا۔ ایک ہی اصول ہے جو ہر جگہ آپ کو اطلاق کرنا ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ چونکہ اجتہادی معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ شریعت نے اس معاملے کو آپ کے فہم آپ کی فطرت پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو میں بار بار اس کا طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، تو اصل میں ایک بار آپ ایک انسان کے اندر یہ سوال پیدا کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ تمہیں کھانے پینے کے اندر بھی حلال اور طیب کا فرق کرنا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی جو رہنمائی ہم کو حاصل ہو گئی ہے، اس میں یہ واضح فرق ہمارے سامنے آ گیا کہ جن چیزوں کے اندر درندگی کا کوئی پہلو ہوتا ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. تو درندگی کا یہ پہلو اگر سمندری جانوروں میں ہے تو وہاں بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے, یہ خشکی کے جانوروں میں ہے تو وہاں بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے. اگر خون ناجائز ہے تو وہ اگر کسی ایسے جانور میں ہے جو سمندر میں پایا جاتا ہے تو اس کو بھی ذبح کے طریقے کے اوپر ہی حلال کرنا چاہیے, اور اگر وہ کسی ایسے جانور میں پایا جاتا ہے جو خشکی میں ہے تو وہاں بھی وہی اصول ہوگا اور اسی کا اطلاق کیا جائے.
سب دوسرا سوال یہ تھا کہ جینیٹیکلی بہت سے جانوروں میں اور سبزیوں وغیرہ میں بھی تبدیلی کر دی جاتی ہے, تو کیا یہ جائز ہے؟
یہ بات یہ کہ اس کو تو بالکل طبی اصولوں پر دیکھنا ہوگا, یعنی اگر کوئی خرابی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو جس طرح آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس چیز سے بچنے کی کوشش کیجئے اسی طرح آپ اس سے بچیں گے. دین کا سارا تعلق آپ کی اخلاقیات سے, یعنی وہ ان چیزوں کو موضوع بنائے گا جو آپ کے اخلاقی وجود پر اثر انداز ہوتی ہیں. اب اخلاقی وجود پر اثر انداز ہونے کا معاملہ اس نے واضح کر دیا, جانوروں کی ساخت پرداخت میں آپ کیا کیا تبدیلیاں کرتی ہیں, آپ نے فصلوں میں کیا کیا چیزیں نئی داخل کر دی ہیں, یہ انسانی ترقی ہے, یہ ہوتی رہے گی. اس کا جائزہ علمی طریقے سے لیتے رہنا چاہیے کہ انسان کی صحت کے لیے ان میں سے کوئی چیز مفید ہے یا غیر مفید ہے, اس پہ مذہبی حکم لگانے کی ضرورت نہیں.
اچھا, تیسرا سوال جائزہ صاحب ان کا یہ تھا کہ کھڑے ہو کے کھانے پینے کا جو ایک طریقہ رائج ہو گیا ہے, تو دین و شریعت اس بارے میں کیا کہتے
ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے موقع کے اوپر آپ ادب احترام کے ساتھ بیٹھیں کہ کھانے کے آداب میں سے, اس کو دین میں بھی آداب ہی کی حیثیت دی گئی ہے, یعنی اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا, لیکن خود آپ ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ ضرورت کے تحت کھڑے ہو کے بھی پیا ہے, تو یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے, نہ اس معاملے میں کوئی صراحت کے ساتھ بات کہی گئی ہے, یہ ایک عمومی آداب کی چیز ہے, اور اسلامی تہذیب میں اس کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے کہ آپ اپنے عمومی آداب کا بھی لحاظ رکھیں, لیکن اس کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا.
ورنہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے خلاف عمل نہیں کرتے.
نہیں, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف عمل کیا ہے, اسی وجہ سے
اگر یہ شریعت ہوتی تو کبھی اس کے خلاف.
آپ کھڑے ہو کے پانی پیا ہے, اس کی بہت سی روایتوں میں آپ کو مل جائے گی.
ٹھیک, جیسا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ناظرین اس وقت ہمیں لینا ہوگا ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی جاوید صاحب, آپ نے جو گفتگو کی تھی اس میں ایک سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا, بلکہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کے لیے ذبح کا طریقہ ہے اور نہر کا طریقہ ہے, تو یہ طریقہ آج کل کے لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظالمانہ طریقہ ہے. یعنی کبھی ہم دیکھتے ہیں اونٹ کو جس طریقے سے نہر کیا جاتا ہے, اس کے نیزہ یا چھری اس کے سینے پہ ماری جاتی ہے, جانور کو لٹایا جاتا ہے اور اس کی گردن آدھی کاٹ دی جاتی ہے, اس کے بعد یہ جانور تڑپتے ہیں, تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ظالمانہ طریقہ ہے.
یہی بات یہ ہے کہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس میں جو چیز اصلاً ملحوظ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ خون ہر حال میں نکلنا چاہیے. اس کائنات کا مالک ان جانوروں کا بھی خالق ہے, اور اس نے ہمارے لیے اگر ان کو جائز کیا ہے تو اس میں جتنی تکلیف دینا ناگزیر ہے وہ بہرحال ان کو دی جائے گی. پاکیزگی ہر حال میں ضروری ہے, لیکن آپ کی اس بات کو بھی علمی طریقے سے ثابت کرنا مشکل ہے, یعنی اس پر بہت بحثیں موجود ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور کے تڑپنے سے آپ اس کا اندازہ نہ لگائیں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے, بلکہ اس طریقے میں اس کی تکلیف چشم بدن میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑتا, میرے نزدیک اس پہ گفتگو ہوتی رہنی چاہیے, آپ اس کو دیکھتے بھی رہیں. ہمارے لیے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گوشت کو پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر کسی آدمی کو اس کا گوشت کھانا ہے تو اس کے لیے پاکیزگی ضروری ہے, اللہ کا نام ضروری ہے, آدمی کا موحد ہونا ضروری ہے. ان چیزوں کا تعلق اصل میں اس فاطر فطرت کے بنائے ہوئے قانون سے ہے جس نے ہم کو اس کی اجازت دی ہے کہ ہم ان کی جان لے لیں. بجائے خود جان لینا ہی کوئی ایسا کام تو نہیں تھا کہ آپ اس کے اذن کے بغیر لے سکتے تھے, تو جس نے اذن دیا ہے اس نے یہ بات بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اس کی جان ایسے طریقے سے لیں جس سے خون نکل جائے. اب اگر آپ کوئی اور طریقہ اس کا ایجاد کر سکتے ہیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دین اس کا خیر مقدم کرے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے, چنانچہ میں نے آپ کو بتایا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جو طریقہ بھی ایسا تم ایجاد کر لو جس سے گوشت خون سے بالکل پاک ہو جائے,
ٹھیک,
ذبح ہو جائے.
اچھا جوید صاحب, آپ سے ایک کویشچن ہے میرا ریگارڈنگ یہ ہومیوپیتھک میڈیسنس, کہ اس میں اکثر جو ہے نا اس میں 70% اور 90% والیوم مینشن کیا تھا کہ اس میں ہے الکوہل جو ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آیا کہ یہ شرعی طور پہ یا سنت کے حوالے سے اس میں کوئی ایویڈنس ملتا ہے کہ ہم یہ اس طرح کی میڈیسن لے سکتے ہیں جس میں الکوہل کا فریکوینٹلی استعمال ہے, اور دوسرا جو ایلوپیتھک کی میڈیسن ہے اس میں بھی کافی حد تک الکوہل استعمال ہوتا ہے, جس طرح ماؤتھ واش ہے, کوئی بھی ایسا آپ کو ماؤتھ واش نہیں ملے گا جس میں یہ الکوہل نہ ہو, تو آیا کہ یہ استعمال کر سکتے ہیں ہم؟
نشے کی چیزیں کھانا ہمارے دین میں ممنوع قرار دیا گیا, کوئی ایسی چیز جس سے آدمی کو نشہ ہوتا ہو اس کو دین میں حرام قرار دیا گیا ہے. شراب کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان, یہ گندا شیطانی کام ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ اسی استعمال سے متعلق ہے جس سے نشہ حاصل کرنا پیش نظر ہو. اگر یہ چیز پیش نظر نہیں تو پھر یہ سد ذریعہ کا حکم ہو جائے گا. یعنی اگر آپ نشے کے لیے کوئی دوا لے رہے ہیں تو دوا بھی لے رہے ہیں تو ممنوع ہو جائے گی, اور اگر آپ نشے کی کسی چیز کو دوا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو اس پر بھی حضور نے یہ فرما دیا کہ ان کے اندر تو بیماری ہے دوا نہیں ہے. لہٰذا ان دونوں استعمالات سے تو گریز کرنا چاہیے. اصل میں یہ جتنی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں ان میں یہ محلل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں, یعنی دوا کو قائم رکھنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے مقصود نہ تو دوا کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے اور نہ نشے کے لیے ویسے استعمال کرنا ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سد ذریعہ کے طور پر اگر اس سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہتے ہیں تو بچائے رکھیں, ورنہ حرمت کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
یہ پسندیدہ ناپسندیدہ کا مسئلہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, آپ نے گفتگو میں جھٹکے کے گوشت کے حوالے سے جو بات فرمائی تھی, کچھ شرائط بیان کی تھی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر امریکہ یورپ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. تو وہ اس کا ایک حل ہے جو عرب ممالک کے رہنے والوں کی طرف سے سامنے آیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جھٹکے کا گوشت ہے بھی تب بھی آپ اسے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں, اور اس میں وہ حضرت عائشہ کے حوالے سے ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو بھی آپ واضح فرما دیجیے.
دیکھیے, بات یہ کہ تینوں شرائط ہیں یہ بڑی وضاحت سے خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ لا تاکلوا مما لم یذکر علیہ اسمہ, اللہ کا نام جس جانور پر لے کر اس کو ذبح نہیں کیا گیا اس کو آپ نہیں کھا سکتے. تو یہ بات تو بالکل واضح طریقے پہ بیان کر دی. دوسری دونوں شرائط بھی قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں, اور اللہ کے پیغمبر نے بھی اس کو ایک سنت کی حیثیت سے جاری کیا ہے. اس وجہ سے حرام حرام ہے اور حلال حلال ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے گوشت ذبح کیا ہے, آپ قصاب سے گوشت لائے ہیں, اس کے بارے میں کہیں کوئی سوال پیدا ہو گیا تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم توہم پرست نہ ہوں بلکہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر حسن ظن رکھیں اور اللہ کا نام لے کے کھا لیں. یہ بالکل اور بات ہے. ہمیں صراحت کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ گوشت اللہ کے نام پر ذبح کر کے نہیں حاصل کیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ اس کو کسی معاہد نے ذبح نہیں کیا, مشرک ذبح کیا ہے, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس نے ذبح کا طریقہ بھی اختیار نہیں کیا گیا. تو اب بسم اللہ پڑھ کے کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک چیز ہوتی ہے قانون میں مستثنیات, آپ کے علم میں نہیں ہے, آپ جانتے نہیں ہیں, وہاں آپ کو توہم پرست نہیں ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ آپ وہاں گوشت لینے کے لیے جائیں تو یہ سوال آپ کے دماغ میں پیدا ہو جائے کہ معلوم نہیں ہمارے قصاب بھی ٹھیک طریقے سے ذبح کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس طرح کے موقعوں پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے کھا لیں, مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں. جہاں اس بات کے آپ کے پاس کبھی کرائم موجود ہیں کہ یہ ٹھیک ذبح کیا گیا ہوگا, وہاں اپنے آپ کو اوہام کا شکار نہ ہونے دیں. تو میرے نزدیک یہ بات بالکل الگ ہے. اس میں آپ نے ایک بڑی چھوٹی چیز سے بہت بڑی چیز پر اس کو قیاس کر لیا ہے. وہاں اللہ کے سری احکام موجود ہیں. میں نے جہاں تک قرآن مجید پہ تحقیق کی ہے, جہاں تک اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھا ہے, مجھے اس کی کوئی گنجائش اس کے اندر نظر نہیں آتی. اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں بیان کر دی گئی.
جیسا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ حضرات کا بھی بے حد میں شکر گزار ہوں. ناظرین, دین اسلام میں کھانے پینے کے کیا احکام دیے گئے ہیں, یہ آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع تھا. یہ ایک بہت اہم اور تفصیلی مسئلہ ہے. اس پر ہم نے کوشش کی کہ گفتگو سمیٹ لیں, لیکن وقت کی تنگی ہمارے آڑے آ گئی. اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.